الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا فرمایا. اور دوسرا فضل اللہ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس لیے کہ آپ کی امت تمام کے تمام انبیاء کی امتوں سے افضل امت ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے اوپر اللہ کے انعامات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جسے گننا ہماری بس کی بات نہیں ہے. انسان بہت عظیم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی وقال ان اللہ خلق التربۃ یوم السبت. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے یا کسی کو ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے اس لیے تاکہ آدمی اچھے طریقے سے متوجہ ہو جائے. تو اچھی طرح متوجہ کرنے کے لیے آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور پھر بتانا شروع کیا کہ اللہ پاک نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا فرمایا. خلق التربۃ یوم السبت، ہفتے کے دن زمین کو پیدا کرنا اللہ نے شروع کیا. باقی جس طریقے سے قرآن میں اللہ نے خبر دی ہے، زمین بنانے میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے ضرورت کے سامانوں کو زمین میں رکھنے میں اللہ نے چار دن لگا دیے. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. تم نے اس ذات کے انکار کرنا شروع کر دیا جس نے تمہارے لیے زمین کو دو دنوں میں بچا دیا. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے ضرورت کے تمام چیزوں کو اللہ نے زمین میں رکھ دیا دو مزید دو دنوں میں، تو چار دن اللہ نے زمین پہ لگا دیے. ثم استوى الى السماء فخلقهن سبع سماوات فی یومین. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے سات آسمان، عرش اور کرسی کو دو دنوں میں پیدا کر دیا. تو زمین بنانا اللہ نے شروع کیا تھا ہفتے کے دن، ثم خلق فيها الجبال يوم الاحد، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا اتوار کے دن. وخلق الشجر يوم الاثنين، اور پھر ان جنگلات کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر پہاڑوں پر اگایا پیر کے دن. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام تکلیفوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا. یہ جو بیماریاں ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مختلف شکلوں میں مختلف نام سے پائے جاتے ہیں، ان تمام تکلیفوں کو اللہ نے پھر منگل کے دن پیدا فرمایا. وخلق النور یوم الاربعاء، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا. اب نور کے اندر آسمان بھی آتے ہیں، اس لیے کہ زمین دو چیزوں سے منور ہے، چاند سے، سورج سے. چاند بھی آسمانوں میں اور سورج بھی آسمانوں میں اور ستارے بھی آسمانوں میں ہیں، اور نوری مخلوقات بھی اس میں داخل ہیں، فرشتے، ان کو بھی اللہ نے بدھ کے دن پیدا فرمایا. یہ ساری کی ساری مخلوقات جو فلکی مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بدھ کے دن پیدا فرمایا. وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام حیوانات کو، چرندوں کو، پرندوں کو، اس میں حلال بھی ہے اور اس میں مردار بھی ہے، کچھ ہمارے کھانے کے ہے، کچھ سے اللہ تبارک و تعالی نے خلا کو مزین فرمایا ہے، کچھ سے اللہ نے زمین کو مزین فرمایا ہے. یہ کالے کوے اور یہ گد اور چیل فضاؤں میں اڑتے ہیں، تو فضا کتنی خوبصورت لگتی ہے ان کی وجہ سے. عصر کے وقت آپ اپنے چھت کے اوپر بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھے تو ایک عجیب نظارہ آپ کو دکھائی دے گا، حالانکہ وہ کھانے کے قابل نہیں، یہ مردار ہے، لیکن ایک حسن فضا میں اس سے پیدا ہوا. ان سب کو اللہ نے پھر جمرات کے دن پیدا فرمایا. وخلق آدم صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر من یوم الجمعۃ فی آخر الساعۃ فی آخر الخلق فی آخر الساعۃ من النہار. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے عصر کے بعد، جمعے کے دن، تمام مخلوقات کے بعد اور دن کے بالکل آخری حصے میں پیدا فرمایا. اس سے اندازہ لگائیں زمین اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے اور کتنی قیمتی مخلوق ہے، آسمان اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا اور قیمتی مخلوق ہے، فرشتے دن رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں تسبیح اور تحمید میں لگے رہتے ہیں، تمام کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن، سب سے محترم دن اور سب سے بڑا دن اللہ کے پیدا کردہ ایام کے اندر جمعہ کا دن ہے، یہ عزت اللہ نے جمعہ کو دی، تو باقی کسی کی تخلیق کے لیے اللہ نے جمعہ کے دن کا انتخاب نہیں فرمایا، صرف انسان کے تخلیق کے لیے اللہ نے جمعہ کا انتخاب فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اکرم المخلوقات ہے، اور زمین کے خلافت کے لیے اس مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے، اس کے اعمال میں بڑا وزن ہے اور بڑی طاقت ہے، میں ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی جو گھڑیاں ہیں اس میں ان گھڑیوں کا انتخاب فرمایا جو سب سے قیمتی گھڑیاں ہیں، اور وہ گھڑیاں عصر کی نماز سے شروع ہوتی ہے غروب آفتاب تک، اور پھر ان گھڑیوں کے اندر بالکل غروب آفتاب کے قریب جو گھڑیاں ہیں بہت زیادہ قیمتی ہیں، تو اس لیے حدیث میں آتا ہے تمام مخلوقات کے بعد دن کے بالکل آخری حصے میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا، اس لیے کہ ساری مخلوقات آدم کی خدمت کرے گی، آدم اور بنی آدم کے کام آئے گی، آدم اور بنی آدم کی ضرورتیں اس سے پوری ہوگی، یہ خادم ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا لاڈلا مخلوق جب وجود میں آئے تو روئے زمین پر کسی چیز کی کمی نہ ہو، انسان کے استعمال کے ہر چیز بکثرت موجود ہو، بے پناہ موجود ہو، اس لیے میرا آپ کا سوچ یہ ہے کہ آبادی بڑھے گی بڑھے گی تو وسائل ختم ہوں گے، اور یہ سوچ میرا آپ کا کیوں بنتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوتے تو کبھی یہ سوچ ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہوتا کہ آبادی بڑھنے سے مسائل پیدا ہوں گے، آبادی بڑھنے سے وسائل پیدا ہوں گے، وسائل میں کمی آئے گی، اور آبادی بڑھنے سے رزق کم پڑ جائے گا، کبھی یہ سوال پیدا نہ ہوگا، اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کے منصوبے لائے جاتے ہیں، آبادی بڑھ رہی کنٹرول کرو ورنہ ریاستیں پریشانیوں میں چلی جائے گی، مسائل سے دوچار ہو جائے گی ہر ریاست، اور ایک عالمی المیہ وجود میں آئے گا، حالانکہ ہم جانتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے، خاص کر یہ جو بزرگ بیٹے ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے، جب ریاست پاکستان کی آبادی کم تھی، کراچی کی آبادی کم تھی، تو اس وقت ہمیں آٹا کنٹرول سے ملتا تھا، چینی ہمیں کنٹرول سے ملتی تھی، اور اسی طریقے سے دیگر سامان بہت کم دستیاب ہوتے تھے مارکیٹوں میں، لیکن آبادی بڑھنے کے بعد ان چیزوں میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا، آپ کا دل جب چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے آپ کو آٹا مل سکتا ہے، آپ کا دل جب چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے ہر دکان سے آپ کچھ نہیں مل سکتا. ورنہ ہمارے اور آپ کے سوچ کے مطابق تو آج منڈیوں میں آٹا دستیاب نہیں ہونا چاہیے تھا, چینی دستیاب نہیں ہونی چاہیے تھی, اور دیگر ضرورت کے سامان دستیاب نہیں ہونے چاہیے. آبادی کم تھی تو یہ چیزیں کم تھی, کنٹرول سے ملتی تھی. آبادی بڑھ گئی تو اب تو ناپید ہونی چاہیے, لیکن بڑھ گئی اس لیے کہ یہ نظام نہ اقوام متحدہ کے ہاتھوں میں ہے اور نہ دنیا کے ریاستوں کے حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے, یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کو قائم فرمایا ہے اور اس نظام کو وہ چلا رہا ہے. تو سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تاکہ انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں زمین میں پڑی ہو یا زمین کے اوپر ہو, اور انسان کو جب جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑے وہ اس کو حاصل کر سکے, تکلیف نہ ہو. اس سے اندازہ لے گا کہ اللہ کے ہاں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتنی بڑی عزت دی ہے اور کتنا بڑا شرف اللہ تبارک و تعالی نے آپ. فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ عبادت کے لیے تسبیح تحمید کے لیے ہم موجود ہیں, انسان کو پیدا کرو گے تو قتل و غارت گری کی طرف جائے گا, ہنگاموں کی طرف اور فساد برپا کرنے کی طرف جائے گا, زمین کا امن تباہ ہوگا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. انسان کا خالق میں ہوں, جو خوبیاں میں نے انسان میں رکھی ہے وہ میں جانتا ہوں, وہ آپ نہیں جانتے. جو عزت میں نے انسان کے لیے لکھی ہے وہ میں جانتا ہوں, وہ آپ نہیں جانتے ہو. یہ تو زمین کا حکمران ہے اور آپ نے انسان کا خادم بننا ہے, آپ نے انسانوں کے لیے ہواؤں کو چلانا ہے اعتدال میں, آپ نے انسانوں کے لیے بارشوں کے قطروں کو اعتدال میں نیچے لانا ہے, آپ نے وقت کو کھینچ کے لے جانا ہے اور چاند کے نظام کو چلانا ہے. آپ تو خادم بننے والے انسان کو, انسان کے قدر و قیمت کو اور انسان کے خوبیوں کو میں جانتا ہوں, وہ آپ نہیں جانتا. انسان کے اعمال میں جو طاقت میں نے رکھی ہے, انسان کے زبان میں جو وزن میں نے رکھا ہے, انسان کو دیے گئے عبادت کے اندر جو اثر اور طاقت میں نے رکھی وہ میں جانتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لما خلق اللہ الارض جعلت تمید. اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہل رہی تھی, زمین کانپ رہی تھی, اور جب فرشتوں نے اس منظر کو دیکھا تو تھوڑا زلزلہ آتا ہے میں کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے, گھر گر جائے گا, پہاڑ گر جائیں گے, تباہی آ جائے گی, زمین پٹ جائے گی, ہم دس جائیں گے, چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے اور عجیب ہیبتناک آوازیں ہر زبان سے اور ہر منہ سے نکلتی رہتی ہے اور سنائی دیتی. تو جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپ رہی تھی, فخلق فیہا الجبال وقال بہا علیہا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جگہ بتا دی کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور آپ نے وہاں جانا ہے, آپ نے وہاں جانا ہے اور وہاں زمین پر جو ہے نا آپ نے بیٹھنا ہے. جگہ جگہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو زمین پر بیٹھا دیا. اور جب اللہ پاک نے پہاڑوں کو زمین پر بٹھایا فاستقرت, زمین آرام سے کڑی ہو, زمین میں ٹھہراؤ آ گیا, استقرار آ گیا. فرشتے پہلے کا منظر بھی دیکھ رہے تھے اور بعد کا منظر بھی فرشتے دیکھ رہے تھے. زمین کے تناؤ کے بارے میں, لمبائی چوڑائی کے بارے میں, گہرائی کے بارے میں فرشتے جانتے تھے کتنا بڑا مخلوق. فعجبت الملائکۃ, فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑا عجیب مخلوق ہے, اتنا عظیم مخلوق, اتنا طاقتور مخلوق کہ زمین جیسے مخلوق کو پہاڑوں نے نکیل دے دی اور ان کے کھڑے ہونے سے زمین ٹھہر گئی. فقالوا یا ربی هل من خلقك شيء اشد من الجبال. فوراً فرشتوں نے سوال کیا, یا اللہ پہاڑوں کے طاقت کو تو ہم نے دیکھ لیا, بہت طاقتور مخلوق ہے, کیا آپ کے مخلوقات میں پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ فقال نعم الحديد, آپ نے فرمایا کہ ہاں پہاڑوں سے زیادہ طاقتور مخلوق لوہا ہے جو پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے. فقالوا یا ربی هل من خلقك شيء اشد من الحديد, یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ قال نعم النار, اللہ نے جواب دیا کہ ہاں آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. فقالوا یا ربی هل من خلقك شيء اشد من النار, آگ سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ قال نعم الماء, پانی ہے جو آگ کو بجا دیتا ہے. فقالوا هل من خلقك شيء اشد من الماء, قال نعم الريح, یا اللہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے آپ کے مخلوقات میں؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ہے, وہ ہوا ہے جو پانی کو اڑا دیتے. فقالوا هل من خلقك شيء اشد من الريح, قال نعم ابن آدم, ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله او تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه حتى لا تعلم ما لا تعلم شماله ما ينفق يمينه. وہ ہے انسان کا عمل, انسان کا عمل, ایک عمل صدقہ اتنا طاقتور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب کسی قوم کے اوپر گرنے کے لیے ہواؤں کے شکل میں, طوفانوں کے شکل میں, اور اسی طریقے سے آفت اور بلیات کے شکل میں اللہ کا عذاب نکل آتا ہے, اور یہاں اللہ کا بندہ اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس صدقے کے طفیل اس نکلے ہوئے عذابوں کو واپس کر دیتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائے جب آپ کے ایک عمل میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت رکھی ہے تو آپ تو نمازیں بھی پڑھتے ہو, آپ تو روزی بھی رکھتے ہو, آپ تو تلاوت بھی کرتے ہو, آپ تو توبہ بے توبہ بھی کرتے ہو. جب آپ کے اعمال اتنے وزنی ہیں اور اتنے طاقتور ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے اور قوم کے تباہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو چلا دیتے ہیں, آپ کے صدقے سے اللہ عذاب کو واپس لے لیتے, واپس اٹھا دیتے. تو اندازہ ہے آپ کی قدر و قیمت کتنی ہوگی اللہ کی, کتنی قیمتی ہیں آپ اللہ کی. لیکن یاد رکھے جب تک ہم زندہ ہیں دنیا میں رہتے بستے ہیں دو طرح کے حالات ہمارے اوپر آتے رہتے ہیں, اچھے حالات آتے ہیں, برے حالات آتے ہیں, رحمت کے حالات آتے ہیں, زحمت کے حالات آتے ہیں, کبھی ہمارے پاس صحت ہوتی ہے کبھی بیماری ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے, ایک حکم, اور وہ حکم یہ ہے کہ اچھے حالات میں اللہ کا شکر بجا لاؤ اور تکلیف والے حالات میں صبر اختیار کرو. جب یہ دو سعادتیں آپ کے پاس رہے گی آپ کا سفر انتہائی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہر وقت آپ کو حاصل رہے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حالات آپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حالات حاکم کی طرف سے ہیں, حالات حکیم کی طرف سے. اللہ حاکم ہے اور حاکم کے ہر حکم کو دل سے ماننا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ میرے اوپر ہے اس فیصلے کو میں نے دل سے قبول کرنا ہے. اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فیصلہ خیر سے اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لہذا اس فیصلے کے اندر اگرچہ بظاہر میرے لیے تکلیف ہے, پریشانی ہے, غم ہے, اداسی ہے, لیکن اس غم کے پیچھے, اس تکلیف کے پیچھے, اس پریشانی کے پیچھے, بظاہر جان مال کے نقصان کے پیچھے میرے لیے خیر ہے اور میرے لیے بہتری. میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. ابو سنان ایک تابعی ہے, کہتے ہیں میرے بیٹے سنان کا انتقال ہو گیا, مجھے بڑی محبت تھی اپنے بیٹے سے, اس لیے میں نے اپنی کنیت اسی بیٹے کے ساتھ رکھی تھی. ابو سنان سے مشہور تو ہوتا ہے, کہتے ہیں اسی بیٹے کا انتقال ہوا. جب بیٹے کا انتقال ہوا میں قبر میں بیٹے کو اتارنے کے لیے اترا ہوا تھا, اور ابو طلحہ خولانی جو بہت بڑے تابعی تھے وہ بالکل قبر کے کنارے بیٹھے تھے. فلما اردت الخروج اخذ بیدی, جب میں نے اپنے بیٹے کو لحد میں اتارا اور اس کے بعد قبر سے باہر آنا چاہا تو ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر نکالا. اس کے بعد ابو طلحہ خولانی مجھ سے کہنے لگے, یا ابا سنان الا ابشرک, ابو سنان ایک خوشخبری آپ کو سناؤں. قلت بلا, میں نے کہا ضرور سنائی. قال حدثني ضحاک بن عبد الرحمن عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ یہ خبر مجھے ابو ضحاک عبد الرحمن نے دی ہے, ابو ضحاک بن عبد الرحمن نے دی ہے, اور ان کے سامنے یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری نے بیان کی تھی, اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ حدیث یہ ہے, اذا مات ولد العبد, جب آپ کی کسی لاڈلے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹا مر جاتا ہے, یقول الرب سبحانہ وتعالی للملائکہ, اور ایک روایت میں لملائکتی ہی, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں, قبضتم ولد عبدی, تم نے میرے بیٹی کی, میرے بندے کے بیٹی کی روح کو قبض کر دی. قالوا نعم, فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ, ہم نے آپ کے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر دی. فیقول رب تبارک و تعالی قبضتم ثمرت فؤادہ, اللہ تبارک و تعالی پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرے بندے کے دل کے پل کو قبض کر لیا, فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نعم یا اللہ ہم نے آپ کے بندے کے دل کے پل کو قبض کر لیا. فیقول اللہ تبارک و تعالی ماذا قال عبدی, اپنے طرف نسبت کرتا ہے اللہ, فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا جب آپ نے اس کے بیٹے کے روح کو قبض کر لیا, تو اس وقت میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا, میرے بندے نے کیا کہا. فیقولون, فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع, یا اللہ اس وقت تیرا بندہ تیرا حمد بیان کر رہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا, زبان پر اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ابنو لعبدی فی الجنت بیتن, اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک خوبصورت محل بناؤ. وسموہ بالحمد, اور جنت کے اندر اس محل کا نام بیت الحمد رکھو. تو آپ کی اولاد اگر آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے گود سے اٹھاتے ہیں اور آپ اسی سانحے کے اوپر صبر کرتے ہو, تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو کن نعمتوں سے نوازتے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کی اولاد کو زندہ رکھتے ہیں اور ماں باپ کے حیات میں اولاد نہیں مرتی لیکن ماں باپ اولاد کے بارے میں فکر مندی اور انہوں نے اپنے اولاد کے صحیح تربیت کی, تو ماں باپ کے مرنے کے بعد وہی اولاد اعمال خیر کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کو ثواب بخشتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, قرآن مجید پڑھاتی ہیں, اور اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کے اندر وہ بیٹے چلتے رہتے ہیں, ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. تو اگر اولاد زندہ رہ گئی تو ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ. تو اللہ نے اگر آپ کی اولاد کو زندہ رکھا تو آپ کے لیے خیر, اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اولاد کو آپ کی زندگی میں آپ سے اٹھا لیا تو بھی آپ کے لیے خیر ہے. اور جب انسانیات کے اوپر آپ صبر اختیار کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی صرف آپ کو بیت الحمد کے نام سے مکان عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کو دنیا میں بھی آپ کا مسخر بنا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوقات کے اندر آپ کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. اب اللہ کی بولی, مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ابو الحسن خرخانی کا ایک واقعہ ذکر کیا. ابو الحسن خرخانی بہت بڑے آدمی تھے, بہت نیک آدمی تھے, بہت نیک آدمی تھے, بڑے بزرگ تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی وجہ سے کائنات کے نقشوں کو تبدیل فرمایا. محمود غزنوی بڑے فکر مند تھے کہ میں نے اپنے لیے کسی پیر کا انتخاب کرنا ہے, اور عقیدت مند بہت زیادہ تھے. تو ایک دفعہ وہ خراسان گئے تھے, وہاں شوق پیدا ہوا ملاقات کا, لیکن دل میں سوچا کہ اس طریقے سے بزرگوں سے اپنے کام سے آنے کے بعد ملاقات کرنا سوء ادب ہے. مستقلا غزنی سے اسی نیت سے پھر سفر کر کے آؤں. دوبارہ سفر کر کے آئے تو ابو الحسن خرقانی اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے, خادم کو بھیجا کہ سلطان محمود غزنوی خالص آپ کی ملاقات کے لیے غزنی سے چل کر آئے ہیں, آپ باہر تشریف لائے اپنی زیارت کرائے. اور سلطان نے خادم سے کہا کہ اگر وہ آپ سے کہے کہ میں باہر نہیں آ سکتا تو آپ قرآن مجید کی آیت ان کو پڑھ کر سنائے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور زمانے کے مسلمان بادشاہ کی اطاعت کرو.
میرا حکم ہے. خادم اندر گیا, ابو الحسن خرقانی بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ سلطان آپ سے ملنے آیا ہے اور وہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں باہر. تو سلطان ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ ان سے معذرت کر لو, میں فارغ نہیں. خادم نے قرآن مجید کی آیت سنائی تو ابو الحسن خرقانی نے جواب دیا کہ جاؤ ان سے کہو کہ میں تو ابھی عطی اللہ میں ایسا محو ہو گیا ہوں کہ عطی اور رسول کے اندر بھی مجھ سے بہت بڑی خامیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. تو ایسی صورت میں میں بادشاہوں کے اطاعت کی طرف کہاں فارغ ہوں کہ میں بادشاہ کی بات کہنا مانوں. اس نے جا کر پیغام دیا, ابو الحسن بادشاہ نے اپنا کپڑا تبدیل کیا, غلام ایاز کا کپڑا پہنا اور اپنا کپڑا ایاز کا پہنایا. خیر ملاقات کے لیے آئے, وہ طویل واقعہ ہے. اتنا بڑا آدمی, اور پھر بادشاہ آتے ہی ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بادشاہ کا جو تکبر اور غرور تھا وہ نکل گیا, اور اس کے بعد پھر ابو الحسن خرقانی نے ان کو رخصت کیا. تو یہی ابو الحسن خرقانی خرقان میں تھے, اور طالقان سے ایک آدمی جو ان کا معتقد تھا مرید تھا وہ ملنے آیا, دروازے پہ دستک دے دی. ان کی بیوی نے کھڑکی سے جھانکا, پوچھا کون؟ کہا کہ طالقان سے شیخ کا مرید اور معتقد قدم بوسی کے لیے آیا ہوں. تو بیوی نے جواب دے دیا کہ یہ واہ واہ, یہ بھی کوئی مقصد ہے کہ اتنا دور سے آپ چل کر آئے ہو؟ یہ بھی کوئی کام ہے. اور پھر اس آدمی سے کہا کہ آپ کو اپنے شہر میں اپنے بستی میں کوئی اور کام دھندا نہیں ملا کہ آپ اس دغاباز انسان سے ملنے کے لیے یہاں چل کر آئے ہو؟ اپنے شوہر کے بارے میں کہتی, اور پھر کہتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے عقل کے اوپر رو, آپ کے عقل کے اوپر رونے کو دل چاہتا ہے. لگتا ہے کہ آپ نے داڑھی دھوپ میں سفید کی. اسی طریقے سے وہ باتیں سنا رہی تھی, اور معتقد بڑا حیران حقہ بکا جو ہے نا وہ کھڑا ہے. پھر آخر میں وہ شروع ہو گیا, انہوں نے کہا کہ لگتا ہے چراغ تلے اندھیرا ہے, اور پھر کہا کہ آپ کو کیا پتا, شیخ کے انوارات سے تو ساری دنیا جگمگا رہی ہے, اور شیخ کے عظمت نے تو افلاک کے رف ہاتھوں کو جو ہے نا چو لیا ہے, اور کہا کہ چاند پر تکنے والا اپنے چہرے پر تکتا ہے, اور کہا کہ سمندر میں اگر کتا مر جائے تو سمندر ناپاک نہیں ہوتا, کتا مردار ہو جاتا ہے. سورج پر پونکے جو ہے نا, لاکھوں پونکے مارنے والا اس سے سورج بجھ نہیں سکتا, اور کہا کہ چمگادڑ جو اڑتی ہی رات کو ہے وہ سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے. یہ کری کری باتیں ان کی بیوی کو سنائی, اور اس کے بعد پھر لوگوں سے پوچھا کہ شیخ کہاں ملیں گے. لوگوں نے بتا دیا کہ فلاں جنگلات کی طرف چلے جاؤ, ان جنگلات میں شاید آپ کی ملاقات ہو جائے. وہ معتقد جو طالقان سے چل کر آیا تھا ان جنگلات کی طرف وہ چل پڑا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں جنگلات میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور سوکھی لکڑیوں کی گٹلی پیچھے ہے, اور کالے ناک کا چابک کھوڑا اس کے ہاتھ میں ہے. جب میں نے مجھے دیکھا تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہمارا جوڑا رہنا, یعنی اپنے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ رہنا, اور کبھی اس ان جنگلات کی طرف آ کر تنہائی میں رہنا, یہ خواہشات کے لیے نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں. اور کہا کہ ان جیسے بہت سارے بدخو لوگوں کے بوجھوں کو ہم برداشت کرتے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ میری بیوی نے باتیں سنائی ہو. اور پھر فرمایا کہ یہ بات میں صرف آپ کو اس لیے بتاتا ہوں، یہ باتیں میں کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، لیکن آپ کے سامنے آج میں یہ بات صرف اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ بدخو سے بدخو آدمی کے ساتھ جو ہے نا بنا کے رہ سکیں. اور اسی طریقے سے تکلیفوں کے بار آپ برضا و خوشی جو ہے نا برداشت کر سکے اور اٹھا سکے، اس لیے کہ تکلیف کے بعد جب آپ صبر اختیار کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے اندر خوشی کی، کامیابی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی، جنت الفردوس کی کنجی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صبر ہے. اللہ نے اسی کے اندر. اور پھر فرمایا کہ ساری زندگی میری اسی بیوی کے ساتھ گزر رہی ہے، جن کی باتیں آپ نے سنی اور میں برداشت کرتا ہوں، صبر اختیار کرتا ہوں. اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو میرا مسخر بنا دیا. آج شیر میرا گھوڑا ہے اور کالا ناک میرا گھوڑا ہے. صبر کی وجہ سے یہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے صبر کی وجہ سے. اور پھر اپنے مرید کو مختصر نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت کے اندر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آپ کے بارے میں ہو، زحمت کا ہو، رحمت کا ہو، آپ نے دل سے اللہ کے فیصلے کو قبول کر دیا، اس لیے اللہ تمہارا حاکم ہے اور اللہ حکیم ہے. اس فیصلے کے پیچھے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر رکھا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے. اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر زندہ رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں سے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی امید بھی مضبوط رکھو، جس کو رجا کہتے ہیں. رجا کی دولت بھی ہمیشہ آپ کے پاس ہو، خوف کی دولت بھی ہمیشہ آپ کے پاس ہو. اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ دونوں دولتیں ایک مسلمان کے پاس کامل طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن جب تک آپ زندہ ہیں، دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، تو خوف کا پہلو رجا کے پہلو پر غالب رکھو. اس لیے کہ آپ دنیا میں رہتے ہو، دنیا مختلف لذتوں کے ساتھ، خوبصورتیوں کے ساتھ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو صراط مستقیم سے محروم کرنے کے لیے آپ کے سامنے آتی رہے گی. جب خوف کا پہلو غالب ہوگا تو دنیا آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. اور خواہشات کے فصل روزانہ آپ کے دل کے اندر اگتی رہے گی، اگتی رہے گی. جب خوف کا پہلو آپ کی زندگی میں غالب رہے گا تو خواہشات کو کاٹنے والا، خواہشات کا قلعہ کم کرنے والا وہ اگر ہے تو وہ صرف اللہ کا خوف. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دنیا کے اندر مغلوب ہوگا تو آپ کے دل کے اندر خواہشات کی جو فصل، کمزور فصل ہے، وہ جنگل میں تبدیل ہو جائے گی. آپ بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے اور اندھیروں کے اندر پھر آپ کی زندگی. اور فرمایا کہ جب نزع کا وقت قریب آ جائے، موت کے علامات آثار جب ظاہر ہو جائے، تو اس وقت پھر آپ امید کے پہلو کو، رجا کے پہلو کو، خواہش خوف کے پہلو کے اوپر غالب کریں. اس لیے کہ اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے. اب آپ کو محبت کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت بڑھے. اب آپ کو اس کی ضرورت ہے، اعمال کا زمانہ گزر گیا، لہذا اب امید کے پہلو کو غالب کریں، خوف کے پہلو کو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کا شوق بڑھے. اور حدیث میں آتا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے آنے کو پسند کرتا ہے. تو مومن کو نزع کے وقت مومن کا جو ٹھکانہ ہے جنت کے اندر وہ دکھایا جاتا ہے اور وہ باغات اور وہ تمام نعمتیں دکھائی جاتی ہیں. اس لیے مومن نزع کے وقت بے پناہ شوق پیدا ہوتا ہے مومن کے اندر کہ کب روح نکلے گی تاکہ میں اپنے ان نعمتوں کے پاس پہنچ جاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنے کو پسند کرتے ہیں. اور کافر کو جب نظر کے وقت اور فاسق اور فاجر کو جب نظر کے وقت اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر دکھایا جاتا ہے, دیکھ کے آگ کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے آنے کو پسند نہیں کرتا. اور مومن کے جانے کو مومن جانا پسند کرتا ہے, اللہ اس کے آنے کو پسند کرتے ہیں. اور جو آیت میں نے شروع کے اندر پڑھی یہ سدائے اس کو سنائی دیتی ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے بندے, ساری زندگی تو نے میرے مرضی سے گزاری, اپنی خواہشات کو قربان کیا میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے, اب آ جا تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے. اور آ کر میرے بندوں نیک لوگوں کے صفوں میں جا کر شامل ہو جا, اور جب میرے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. تو میرے دوست سے میرے بھائیو, جنت جہنم ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن جنت حاصل کرنے کے اسباب اور جہنم سے بچنے کی تدابیر یہ تو میرے آپ کے اختیار میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس قیمتی زندگی کو قیمتی زندگی سمجھے, کیونکہ وقت بہت کم ہے کام بہت زیادہ ہے, وقت کم ہے کام زیادہ ہے. اور آنے والی زندگی کی ناکامی کامیابی کا دار و مدار اس زندگی کے عمل کے اوپر ہے. الوقت عمار و اما دمار, آپ کے آج کی زندگی یا تو آپ کے مستقبل کو بنا دیتی ہے اور یا آپ کی آج کی زندگی آپ کے مستقبل کو تباہ کر دیتی ہے. لہذا بدر وقت کی قدر و قیمت کرے. اور یہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں دی ہے, جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے, اس کو طاعات میں لگائے, اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگائے, حسنات اکٹھا کرنے میں لگائے, اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بلائی میں لگائے, لوگوں کے ساتھ احسانات اور خیرخواہی میں لگائے. اپنے بارے میں نہ سوچے, دنیا کے بارے میں سوچے, اور اس فکر کو لے کر ساری دنیا میں لے جائے جو فکر اللہ کے نبی لے کے آئے تھے اور جو فکر اللہ کے نبی نے ہمیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. مولانا انور شاہ بیمار ہے, دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو صحت تامہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے شیخ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام مراحل ان کے لیے آسان بنائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے گرانے کو اہل و عیال کو خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھے.